الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہمیں حاصل کرنے کے لیے، ہمیں پانے کے لیے، ہم تک پہنچنے کے لیے جو لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستوں کی اسے ہدایت دے دیتے ہیں. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا عجیب ترجمہ فرمایا کہ ہم اسے ہاتھ سے پکڑ کر منزل پر پہنچا دیتے ہیں. یعنی جو آدمی کوشش کرتا ہے ہمیں پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ منزل پر پہنچ جائے. لفظ مجاہدہ یا جہاد کا جو لفظ ہے، اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ محنت کرنا اور کوشش کرنا ہے. اور صوفیہ کی اصطلاح میں مجاہدہ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال درست کرنا، یعنی اس بات کی کوشش کرنا کہ اس کے اعمال درست ہو جائیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. ایک جہاد یہ بھی ہے کہ تلوار اور تیر کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے اور اس زمانے میں جو بھی اسلحہ ہے اس کے ذریعے سے کافروں سے قتال کیا جائے، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں. اور ایک جہاد یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف، آرزوؤں کے خلاف، خواہشوں کے خلاف جہاد کرے. تو فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جو آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں عام طور پر ناجائز پیدا ہوتی ہیں. خواہشات اور تمنائیں جو پنپتی ہیں دل میں وہ ناجائز ہوتی ہیں. ان ناجائز آرزوؤں اور خواہشوں کے خلاف جہاد کرنا، مجاہدہ کرنا، محنت کر کے، کوشش کر کے ان گناہوں سے بچنا، یہ مجاہدہ ہے کہ آدمی خواہشات نفسانی کے خلاف لڑے، خواہشات نفسانی کے خلاف جو ہے وہ قتال کرے. قتال کرنے سے مراد کوشش کرے، تو اس کو بھی مجاہدہ کہتے ہیں، بلکہ اصل مجاہدہ ہے یہ. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات لکھی بھی ہے کہ حاصل تصوف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیکی کرنے میں انسان کا نفس سستی کرتا ہے، دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہ رہا، بستر سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا، تو کوشش کر کے وہ نیکی کرے. جس نیکی کی طرف نفس سستی کر رہا ہے، نیکی حاصل کرنے کے کام میں سستی کر رہا ہے، نماز پڑھنے میں سستی کر رہا ہے، تو تھوڑا سا آدمی مجاہدہ کرے، یعنی نفس کی یہ بات نہ مانے، اس کی خواہش پر عمل نہ کرے، اس آرزو کو پورا نہ کرے، بلکہ تھوڑی سی محنت کرے مجاہدہ کرے، یقیناً نفس کے خلاف مجاہدہ ہے یہ، تو آدمی تھوڑی سی محنت کر کے اور اس نیک کام کو کر لے۔ اسی طریقے سے اگر نفس کسی گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی میں کسی خوبرو کو دیکھوں، کوئی گناہ کروں، ناجائز کام کروں، دل میں خواہش پیدا ہو رہی، تو تھوڑی سی محنت کر کے مجاہدہ کر کے اپنے نفس کے خلاف چلے اور وہ اس گناہ سے بچ جائے، کوشش کی، یہ ہے بس، یہ حاصل تصوف ہے۔ صوفی کسے کہتے ہیں؟ اس کا نام تو اتنی سی بات ہے حاصل تصوف، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ دو لفظوں میں بیان کر دیا کہ نیکی کو مجاہدہ کر کے کرے اور گناہ کو بھی مجاہدہ کر کے چھوڑ دینا کرے۔ اگر آدمی یہ مجاہدہ کر لیتا ہے تو یقیناً وہ مجاہدہ کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تو جب بھی جائے چلے گا وہ غلط راستے کی طرف لے کے جائے گا اس کو، وہ سیدھے راستے کی طرف اس کو لے جا ہی نہیں سکتا، غلط ہی لے کے چلے گا۔ اور بات یہ بھائی کہ نفس کو تو مدد چاہیے، آپ اس کو جس چیز کا عادی بنا دیں گے، کسی کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ لائٹوں میں مزہ آ رہا ہے، کسی کو جھنڈیوں میں مزہ آ رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ فٹ پاتھوں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ جادوگری دکھا رہے ہیں اپنی، اس میں مزہ آ رہا ہے، ناچ گانے میں مزہ آ رہا ہے، نفس کو تو مزہ چاہیے۔ اور باپ بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو میاں، تم اس کو مزہ دوسرا دلا دو، اس مزے سے اس کو بچاؤ اور نیکی کی طرف لے کے آؤ، آہستہ آہستہ یہ اس کا عادی ہو جائے گا، اسے تو مزہ چاہیے، اب عبادت میں مزہ آ رہا ہے تو ٹھیک، آتا رہے، کچھ دن تکلیف ضرور ہوگی لیکن آہستہ آہستہ نفس اس کا عادی ہو جائے گا۔ لیکن نہ، یہ شرط ہے کہ آدمی قدم تو اٹھائے، اگر ہم قدم نہ اٹھائیں اور یہ چاہیں کہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں بیٹھے بٹھائے، ایسا نہیں ہوتا۔ علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ انسان کا نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ دودھ پیتا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے دودھ نہیں چھوڑتا، وہ دو سال کا ہو جائے، تین سال کا ہو جائے، اگر ماں باپ دودھ نہ چھوڑائیں تو دس سال کا بھی ہوگا دودھ پینے کی کوشش کرے گا اگر دودھ نہیں چھوڑایا تو۔ کیا ماں یا باپ یہ سوچ کر کہ بھئی جب ہم بچے سے دودھ چھڑاتے ہیں تو یہ روتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، ساری ساری رات جاگتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے، تو کیا وہ یہ سوچ کر کے چونکہ بچے کو تکلیف ہوتی ہے لہذا ہم یہ تکلیف جو ہے اس کو نہ پہنچائیں، دودھ نہ چھوڑائیں؟ بتائیے کیا ایسا کریں گے؟ بلکہ نہیں، اگر بچہ روتا بھی ہے تو یہ چند دن کی تکلیف وہ برداشت کریں گے اور اس کے لیے مختلف طریقے جو بھی ماں استعمال کر سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ روٹی کھانا سیکھ جائے، کیونکہ دودھ کب تک پیے گا، تو ماں اس کا فائدہ سوچتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس نفس کو بھی لذتوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، یہ نفس لذتوں کا خوگر ہے، ہمیں اس سے، نفس کی جو لذتیں ہیں اس سے بچانا ہے اس کو۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی اس لذتوں سے باز نہیں آئے گا، چھوڑ نہیں سکے گا نفس۔ ہمیشہ جس طرح بچہ دودھ چھوڑنے کو تیار نہیں، اسی طریقے سے یہ نفس بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا جب تک محنت نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے۔ ساری زندگی بھی اگر چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، بعض لوگ 70 سال کے، 80 سال کے، 85 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو گناہ 25 سال میں کر رہے ہوتے تھے وہ گناہ آج بھی کر رہے ہیں، انہیں ذرہ برابر احساس ہی نہیں ہوتا ہم غلط جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کو اگر بتاؤ تو حیرت ہوتی ہے انہیں۔ میں پہلے بھی بات عرض کر چکا، ایک صاحب انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، الحمدللہ انہوں نے آخری وقت میں اپنے آپ کو بدل لیا تھا، لیکن 80-85 برس کی عمر میں ایک نصیحت میں نے انہیں خاموشی سے تنہائی میں کی تھی، تو مجھے کہنے لگا میاں ابھی ہماری کوئی عمر ہے، ابھی تو صرف 80-85 کا ہوں، ابھی تو جو ہے میری کوئی عمر تھوڑی ہے، ابھی تو کام کرنے دو۔ یہ تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر احساس نہ ہو تو 80-85 اور 90 سال کا بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ احساس عطا فرما دیں، گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس ہو جائے کہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، تو بعض اوقات 16 سال کے بچے بھی الحمدللہ سیدھے راستے پر جب آتے ہیں تو وہ 16 سال کا بچہ بھی اس گناہ کی طرف پھر نہیں چلتا. تو میرے عزیز بھائی بات یہ ہے کہ اس نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے, مجاہدہ کرنا ہے. نفس تو ہمیشہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جائے گا, گناہوں کے تقاضے دل میں پیدا کرے گا, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تھوڑی سی محنت کر کے, مجاہدہ کر کے گناہ سے اس نفس کو بچانا ہے, گناہ کے کام نہیں کرنے دینا, اور آہستہ آہستہ یہ نفس پھر عادی ہو جائے گا اس کا. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر تم گناہ کے کام اس سے نہیں چھڑاؤ گے تو یہ شیر ہوتا چلا جائے گا, پھر تمہیں نیکی کے کام نہیں کرنے دے گا. لیکن ایک مرتبہ اس کے سامنے ڈٹ جاؤ, اس کے مقابلے پر آ جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے, آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں, آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے, اللہ کے لائق اس دل کو بنانے کے لیے تکلیف اٹھانی ہے ہم نے. تھوڑی سی تکلیف جب اٹھائیں گے تو اب یہ ہے, یہ بلی کی طرح ہو جائے گا, میاؤں میاؤں کرے گا. جب تھوڑا سا آپ نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا کہ ہرگز نہیں, یہ گناہ میں نہیں کرنے دوں گا, اپنے نفس کو تھوڑا سا ہم نے بچایا, ڈانٹا ڈپٹا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا, آہستہ آہستہ یہ بلی بھیگی بلی کی طرح ہو جائے گا, پھر یہ آپ کے سامنے غرائے گا نہیں, انشاءاللہ نفس سے مطمئنہ ہو جائے گا. تو لیکن کچھ محنت کرنی پڑے گی. نفس تو انسان کا ہمیشہ گناہ کی طرف, دیکھیے جو آدمی گناہ میں مبتلا ہیں, ایک گناہ کیا پھر ایک اور کیا پھر ایک اور کیا, زندگی پوری گزار دی, ان سے آدمی پوچھے کہ تمہاری خواہش حضرت پوری ہو گئی؟ جس نہج پر تم جانا چاہتے تھے آرزوں اور خواہشوں کے, کیا وہ خواہشیں تمام مکمل کر لی تم نے؟ آپ جواب کبھی ہاں میں نہیں سنیں گے, وہ کہے گا نہیں جی ابھی تو بہت خواہشیں ہیں میرے پاس, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان دل کے پھر بھی کم نکلے, ابھی تو بہت باقی ہیں, میں نے تو بہت کم اپنی آرزوئیں پوری کی ہیں. تو خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی, بلکہ آپ یقین کر لیجئے کہ جتنا جتنا آدمی اپنے نفس کی خواہشات پورا کرتا چلا جائے گا, یہ نفس اس کو اور گہری دلدل میں پھنساتا چلا جائے گا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, ہمیں اس نفس کی مخالفت کرنی, اسی کا نام مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا کا مطلب یہ ہے کہ نفس تو انسان کو اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹا کر دور لے کے جانا چاہتا ہے, ہم اس کے خلاف جہاد کر کے اللہ کے راستے کی طرف آئیں گے. اس میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی, برداشت کرنی پڑے گی, لیکن ایک دفعہ اگر ہم ڈٹ گئے, مقابلے پر آ گئے اور اس سے نفس کا مقابلہ کر لیا, تو انشاءاللہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ خود جو ہے وہ نفس سیدھا ہو جائے گا, پھر سیدھے راستے پر چلے گا خود بھی. تو ایک دفعہ آ کے تو دیکھو, اس کے بعد آپ دیکھیے. لیکن اگر ہم اس کے آگے سرنگو ہوتے چلے گئے, اس کی خواہشات پر عمل کرتے چلے گئے, تو ہوگا یہ کہ پھر خواہش کبھی پوری نہیں ہوں گی, آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے اہل یورپ کو کہ ان کے ہاں خواہشات کی تکمیل کرتے چلے جاؤ, مادر پدر آزادی, رضامندی کے ساتھ ہر طرح کے زنا جائز, اور کوئی قانونی قدغن نہیں ہے اس پر, لیکن کیا اس کے بعد ان کی آرزوئیں مکمل ہو گئیں؟ وہ آگے نہیں بڑھے؟ جب یہ زنا بالرضا ان کے ہاں عام جائز ہے ایک طرح سے ان کے قانون کے مطابق, اور انہوں نے کسی قسم کے قطغن کوئی پابندی اس پر نہیں لگائی گئی, لیکن اب انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو ہم نے کر کے دیکھ لیا, لیکن اب اور نفس کو مزہ چاہیے, اب جو ہے وہ زنا بالجبر کی طرف آ گئے کہ اس میں اس کو بھی تو دیکھیں اس میں کیا لذت. تو لذت کبھی ختم نہیں ہوتی, ایک چیز حاصل ہے پہلے سے وہ, لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور صورت بھی تو ہو گناہ کرنے کی, اس گناہ کی طرف آگے بڑھیں گے, لیکن خواہش پھر بھی پوری نہیں ہوگی, پھر اور آگے بڑھیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے, کبھی ختم نہیں ہوں گی آرزو. تو اس لیے اس کی اس طرف جب تک ہم پہرا نہیں لگائیں گے, قدغن نہیں لگائیں گے, اس وقت تک کبھی خواہش پوری. یاد رکھیے کہ نفس ہمیشہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, لیکن چونکہ ہمیں نیکی سے محبت نہیں ہے, اس لیے ہم نیکی کی طرف نہیں آ رہے. جس دن نیکی کی قدر و قیمت ہمارے دل میں آ گئی, اہمیت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی, احساس جاگ گیا کہ اس نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے, اسی دن انشاءاللہ ہم نفس کی مخالفت شروع کر دیں گے. اس کو یوں سمجھ لو ایک آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، بعض اوقات تو بےچارا فجر کی نماز ایسے وقت سے نکلتا ہے گھر پہ کہ بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارے دن محنت کر کے جب رات کو پہنچا تو بھی سوئے ہوئے ملتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں اس کو کہ بچوں سے بات چیت کو بھی ترس جاتا ہے، اتنی اس قدر محنت کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یار آپ بڑی محنت کر رہے ہو، بڑی مشقت ہے بھائی، تو بہت تنگ ہو گئے آپ، لاؤ میں آپ کی نوکری ملازمت چھوڑا دوں، تیار ہو جاؤ گے بھائی؟ وہ کہے گا کہ بھائی بے شک محنت مشقت تو جو کچھ بھی ہے، لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور جب محبت ہو گئی ہے تو اب میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے چھڑاؤ۔ وہ آپ کو دشمن سمجھے گا اگر چھڑاؤ گے۔ کوئی اگر کوشش ایسی کرنی شروع کر دی آپ نے کہ یہ ملازمت سے فارغ ہو جائے تو آپ کو دوست سمجھے گا، دشمن سمجھے گا؟ تو یہی بات ہے اصل میں، چونکہ اسے اس تنخواہ سے محبت ہو گئی جو مہینے کے بعد ملنے والی ہے، ان پیسوں کی قدر و قیمت کا اسے اندازہ ہے، اس لیے ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ ہمیں جنت کی اہمیت کا پتہ نہیں، آگے ملنے والی نعمتوں کا احساس نہیں، اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں ملتے ہیں اس کا اندازہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں۔ لیکن اگر ایک مرتبہ آ گئے پھر آپ سے کوئی چھڑانا چاہے گا تو وہ کہے گا میاں جا اپنا کام کر، اتنی مشکل سے تو میں نیکیوں کی طرف آیا ہوں، اب میں نہیں چھوڑنا چاہتا اس کو۔ صحابہ کرام نے دنیا کو جس طرح اپنے پیروں میں رگیدا اور جس طرح ذلیل کیا، شاید ہی دنیا میں کوئی اس طرح سے دنیا کو ذلیل کرے، لیکن ہم نے جس طرح سے اس دنیا کو پذیرائی بخشی ہے اور آخرت سے ہم نے غفلت اختیار کی ہے، اللہ رب العزت اسے ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جب تک ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑیں گے نہیں، خواہشات نفسانی سے گریز نہیں کریں گے اور آرزو ناجائز آرزوؤں کا خون نہیں کریں گے، اس وقت تک رب العزت ملنے والے نہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی جو دل اللہ کے لیے ٹوٹا ہوا ہو، لوگ تانے دے رہے ہوں اللہ کے لیے، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہوں اللہ کے لیے، خواہشات سے نفسانی کو وہ اسے پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں بڑا بے وقوف آدمی ہے، دنیا میں لذتیں بھری ہوئی ہیں اور یہ لذتیں حاصل نہیں کر رہا، دنیا میں ناجائز امور ہیں لیکن یہ ناجائز امور کی طرف بڑھتا نہیں، چونکہ نفس کو تو عادت ہے نا۔ اب دیکھیں نفس کو تو اس میں اس کی عادت ہے کہ رشوت لے، ناجائز کام کرے، سود کھائے، حرام خوری کرے، شراب پینے کی لذت، یہ ساری لذتیں نفس کو جو لذت و لذت چٹخارا پڑا ہوا ہے اس کا، لہذا وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، جو سودی کام کر رہا ہے وہ سود چھوڑنے کو تیار نہیں، جب تک کہ اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں نہ آ جائے، آخرت کی محبت دل میں نہ آ جائے اور آخرت کی اہمیت اس کے دل میں پیدا نہ ہو، یہ بات یہ اس کی سمجھ میں آتی نہیں۔ اسے میرے عزیز بھائی، اللہ کے لیے جب دل ٹوٹتا ہے تو اس دل کی قدر و قیمت تو اللہ رب العزت ہی لگاتے ہیں نا، جس کے لیے ہم دل توڑ رہے ہیں۔ اگر کسی سے دوستی ہو اور دوسرا آدمی ورغلائے اس دوست کے خلاف اور اس کے الٹی سیدھی باتیں اس کی پہنچائے، لیکن آپ کہو کہ نہیں بھائی میں اس کی طرف سے جو ہے وہ دل کو میلا نہیں کر سکتا، تم چاہے میرا دل کتنا ہی توڑنے کی کوشش کرو، تو اس دوست کے دل میں تمہاری قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ بھائی لوگوں نے بہت ورغلایا میرے خلاف لیکن یہ اس طرف گیا نہیں؟ اسی طریقے سے رب العزت کی جب محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور خواہشات کو ہم توڑتے چلے جائیں گے، نفسانی خواہشات کو، ناجائز، جائز خواہش ہے تو اسے پورا کرنے میں حرج نہیں، لیکن ناجائز خواہش کی بات کہ اس خواہش کو جب ہم توڑیں گے تو یقیناً پھر اللہ رب العزت ہماری قدر و قیمت وہ جانتے ہیں، اس کی نظر میں ہماری قدر و قیمت بڑھے گی۔ تو میرے عزیز بھائی، گناہ کے کام جتنے بھی ہیں، خواہشات نفسانی پر عمل کرنا ہے، شیطان انسان کو اس چیز کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اچھی نہیں۔ دیکھیے ہمیں پیدا کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے، اس نے ہمیں راستے بتائے چلو کس طریقے سے، شکل و صورت کیسی بناؤ، لباس کے اصول بتا دیے کہ لباس کیسا ہو، یہ سارے طور طریقے ہمیں اللہ نے بتا دیے، کیونکہ اللہ رب العزت پیدا کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو پتلا خاکی میں نے بنایا ہے تو اس کو چلانا کیسے، کامیاب کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو ہم صحیح و سالم انشاءاللہ اس تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اس چلانے والے کی حکموں کی خلاف ورزی کی, جس نے پیدا کیا اس کے حکموں کی خلاف ورزی کی اور اس کے غلط طریقوں کو اختیار کیا, گناہوں کے طریقوں کو اختیار کر لیا, تو یقیناً پھر ہم اس کو کامیابی کے ساتھ اللہ تک نہیں لے جا سکتے, ناکام ہو جائیں گے. تو اس لیے خواہشات نفسانی جب دل میں پیدا ہوں, اب چاہے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم اب بدنظری میں مبتلا ہو جائیں, دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ ہم شکل و صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہ بنائیں, لباس ان جیسا نہ پہنے, یہ بھی خواہش ناجائز خواہشات نفسانی ہے نا, ان سے شیطان تو مزین کر کے دکھاتا ہے سب چیزیں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا, اگر ہم اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں اور ان امور کی طرف آ جائے, چاہے لاکھ شیطان ہمیں جو کچھ بھی کہے لیکن ہم اس کی بات نہ مانیں, تو یقینا اللہ رب العزت بھی ہماری قدر فرمائیں گے. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے ہمارے لیے. اب دیکھیے, خواہش یہ بھی پیدا ہوتی ہے دل میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چہرے پر نہ سجائیں, خواہش ہوتی ہے دل میں. اب طریقہ کیا ہے, آدمی یہ سوچے کہ اگر یہ بدصورتی کی علامت ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم نہ دیتے کہ چہرے پر رکھو. بتائیے کہ نبی کریم کا چہرہ جو ہے اعوذ باللہ بدصورت تھا, یہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت. صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک نظر چاند کو دیکھتے تھے چودہویں کی شب کے, اور ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی تھی, اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا تھا. اور یہ مبالغے کی بات نہیں, حقیقتاً یہی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے پر اس نور کو بھی سجائیں, داڑھی بھی لائیں, اور جب شیطان مخالفت کرے تو ہم کہیں کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, کہ یا تو نبی کا چہرہ پسند نہیں, یا شیطان نے جو چہرہ ہمارے لیے مزین کر دیا ہے وہ ہمیں پسند. تو اس لیے خواہش نفسانی جب بھی پیدا ہو, جس شکل میں بھی ہو, اس کو توڑنے کے لیے آپ تھوڑی سی محنت کریں گے, جدوجہد کریں گے, کوشش کریں گے, اور ایک دفعہ اگر آپ نے ایسا عمل کر لیا انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ شیطان آپ کو ورغلانے کے لیے آئے گا تو صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. کہ تھوڑا سا ایک دفعہ اس کے سامنے ڈٹیں تو صحیح. تو بہرحال یہی فرمایا کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے کہ والذین جاہدوا فینا, جو آدمی مجاہدہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, فینا ہمارے بارے میں, ہمارے بارے میں کیا, ہمیں حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں رب حاصل ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اس بارے میں کوشش کرتا ہے, تو لنہدینہم, ہم ضرور بس ضرور سے ہدایت عطا فرمائیں گے. اور کون سی ہدایت؟ سبلنا, اپنے راستوں کی, ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے اپنے راستوں پر چلنا. میں نے آج جمعے میں جو بات عرض کی تھی اسی کو میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں کو رات کی تہجد کا ادراک ہے, اللہ کے وعدے پر یقین ہے, تو جس طریقے سے ان کے لیے بستر پر سونا مشکل ہوتا ہے, ایسے ہی جیسا کہ ہمارے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ کے وعدوں پر, ان کے لیے پھر بستر پر سونا مشکل ہوتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں پر سے نہیں لگے رہتے, وہ پھر بستر سے اٹھ جاتے ہیں. يدعون ربهم, اپنے رب کو پکارتے ہوئے, خوفا وطمعا, اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں جنت کا حصول اس کی تمع بھی ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے, اجر عطا فرمائیں گے, بے انتہا نعمتوں سے نوازیں گے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان نیک بندوں کا بتلایا. تو حقیقت یہی, اسی طریقے سے ہمارے دل میں جب نیکیوں کی قدر و قیمت آ جائے گی تو انہیں حاصل کرنے کی ہم فکر بھی کریں گے, جد و جہد کریں گے. اب اگر اس کے لیے شیطان ہمیں ورغلاتا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے, اور سوچنے کے بعد اس خواہش پر عمل نہ کریں, تھوڑی سی کوشش کر کے, محنت کر کے, انشاءاللہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ شیطان آپ سے مایوس ہو جائے گا. ویسے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ہی آسانی کے راستے فرمائے. ایک آدمی اگر گردن بھی گناہوں میں دھنسا ہوا ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے اور یا رب کہہ کر وہ توبہ استغفار کرتا ہے, تو شیطان کی جو ہے وہ ہزار سال کی محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے ایک لمحے میں. اگر آدمی صدق دل سے توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے, اللہ کو منانا کوئی مشکل نہیں, اپنے عزیز رشتے داروں کو منانا تو بہت مشکل ہے, لیکن اللہ کو منانا کچھ مشکل نہیں. یہاں تو یہ ہے کہ اپنی ٹوپی اس کے سر میں رکھ دو، پگڑی سر میں رکھ دو، اس کے جو ہے قدموں میں جھک جاؤ، لیکن وہ پھر بھی مان کے نہیں دیتا. لیکن اللہ رب العزت تو ایسے ہیں کہ صدق دل کے ساتھ خالی ایک دفعہ پکارے آدمی اپنے رب کو تو اللہ رب العزت کہتا ہاں میرے بندے کیا بات ہے، لبیک وسعدیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے کیا بات ہے. تو اللہ رب العزت ایسے رب کو ناراض کر دینا یہ شان بندگی کے خلاف ہے، بندگی کے خلاف ہے یہ بات کہ ہم اللہ رب العزت کو ناراض کریں. میرے عزیز بھائیو، تھوڑا سا مجاہدہ کر کے اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو کچھ ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ وہ ابد الآباد کے لیے ہوگا. اب آپ سوچئے کہ عقل مند آدمی چند سالوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے یا وہ زیادہ عقل مند ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پلاننگ کرے. ایک پلاننگ تو وہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں، کوئی 10 سال کے لیے کرتا ہے، کوئی 20 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، بس وہ پلاننگ پھر فیل ہو جاتی ہیں. اور ایک پلاننگ وہ ہے کہ جو آدمی ابد الآباد کے لیے کرتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد بھی میں نے جو ہے وہ مجھے ایک زندگی عطا ہوگی، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، خالی مرنے تک ہم ختم نہیں ہو جائیں گے. یہ اصل میں کافرانہ نظریہ ہے کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور مر جاؤ، پھر ہم اور جانوروں میں کیا فرق ہے بھائی؟ یہ کھانے پینے کا کام تو ہم سے بہتر وہ بھی کرتے ہیں، ہم تو پھر بھی کیمیکل والی اور دیگر جو ہے وہ غذائیں کھاتے ہیں، وہ تو خالص غذائیں کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں تو خالص کھاتے ہیں، وہ تو ان کے ہاں تو جو کچھ ہے خالص ہے، انہیں کوئی گوالا دودھ نکال کے نہیں پلاتا، وہ تو ڈائریکٹ ماں کے تھنوں سے پیتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر کھانا پینا ہی اصل چیز ہے تو جانوروں کو بھی یہ چیز حاصل ہے، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمیں اشرف المخلوق کیوں بنایا بھائی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا. اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہم نے وہ مقصد بھلا دیا، اور جو ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی تھی وہ ہم نے اپنے اوپر لے لی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں ایک بھی جاندار ایسا نہیں جس نے کس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو، اللہ نے جو چیز اپنے ذمہ لی تھی وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی، اور جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. ارے بھائی جو ہماری ذمہ داری ہم وہ کریں، جو اللہ کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی رزق کے لیے کوشش نہ کرے، جائز حد تک کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے منع نہیں کیا شریعت نے. الکاسب حبیب اللہ فرمایا، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا اور مزدوری کرنے والا اللہ کو محبوب ہے. وہ جس پیرائے میں اور جس جو ہے جہت میں بھی ہو، بشرطے کے جائز درجے میں ہو، تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ناجائز حرام اس سے منع کیا ہے. اور ابھی وہ زمانہ ہے کہ جس میں حلال و حرام کی تمیز اب مٹ چکی ہے تقریباً. آدمی اپنی دنیا کما بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک جنازہ آیا ہمارے مولانا ولی راجی صاحب کے، غالباً سالے کے سالے کا جنازہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت تھی، بیمار تھے، معمر تھے؟ کہا کہ نہیں، عمر تو 45 سال کی تھی اور بیمار بھی نہیں تھے، بس ٹیلی فون میں بات کرتے کرتے اچانک ہی ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا اور انتقال ہو گیا. تو موت تو بھائی کہہ کے نہیں آتی، 40 سال والے کو بھی آ جاتی ہے، 20 سال والے کو بھی آتی ہے، 10 سال والے کو بھی آ جاتی ہے، بلکہ دنیا میں ابھی آیا بھی نہیں اس سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے. تو جو چیز ایسی ہو جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، بھروسہ نہیں، لیکن ہم کوششیں کرتے ہیں 100 سال کی اور 200 سال کی، اور جو ابد الآباد کی زندگی ہے اس کی طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی. تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی صرف دنیا کی حد تک نہ سوچے، بلکہ اس کے بعد کی چیزوں کو بھی ادراک کرے. بھائی یہاں کے لیے جتنی ضرورت ہے اس کے لیے محنت اتنی کرو، ممانعت نہیں اس، اور جتنی ضرورت آخرت کے لیے وہ کرو. یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ عمر ہماری 50 سال کی، 40 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی ہوتی ہے. لازمی بات ہے کہ اس میں بھی کتنا زمانہ بے عملی کا ہوتا ہے، 15 سال 20 سال تو ہم ایسی بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جنہیں سوجھ بوجھ دے دیں تو بچپن سے ہی ماشاء اللہ وہ نیکی کی طرف. میں نے دیکھا بعض بچے یہاں ہمارے 7 سال 8 سال سے نماز پڑھنے آئے ہیں اور الحمدللہ آج ان کی عمر 35 سال کی ہو گئی تب بھی وہ ماشاء اللہ آ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جن کو نواز دے، تو ایسے بچے بھی ہیں اگرچہ ان کی تعداد انگلیوں پر ہے، لیکن ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن ایسے تو کثیر تعداد میں ہیں کہ غفلت میں زندگی گزر رہی، 30-40 سال تو ایسے گزار دیتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی جو چیزیں بےغیرتی کی ہیں ان میں انہیں اپنی عزت نظر آتی. کل ایک صاحب کے بارے میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جی جو ہے وہ گانے بجانے کا کام کرتے ہیں، ان کی بچی ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے، وہ کہتے ہیں بس فخر سے میرا سر بلند ہو جاتا ہے. اب جس کام کو ہم ناچنے گانے والوں کو ڈوم مراسی اور اس سے ان القاب سے نوازتے تھے، آج دنیا نے ان کو جو ہے وہ سروں پر بٹھایا عزت، اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے، مراسی ڈوم اور اسی قسم کے لوگ جو چرواہے یہ حکومتیں کریں گے، نیچ ذات کے جو لوگ جو دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی ان کو لوگ عزت دیں گے، اور جو اہل علم ہوں گے صحیح معنی میں، آج ان کی ڈگریاں بھی تسلیم نہیں کی جاتی کہ یہ علم کی جو ڈگری ہے 16 سال پڑھنے کے باوجود عالم بھی ہیں کہ نہیں، جن کو الف بے کا بھی نہیں پتا آخرت کا، وہ ان کو کہتے ہیں بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم بھی وہ ایسا چاہیے ان کو کہ جو ان کے خانے میں فٹ آتا ہو، ان کے انہوں نے جو بنا دیا ہے اپنے طرف سے، اگر وہ عالم ہے کہ اس نے ٹائی بھی لگائی ہوئی ہو، وہ جناب بشرٹ بھی پہنا ہوا ہو، وہ اس نے پینٹ بھی پہنی ہوئی ہو، اور ویسے سر پہ چاہے ٹوپی بھی رکھ، وہ عالم تو سب لوگوں کو پسند ہے صاحب، بہت بہت بڑے عالم، لیکن سنت کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہو تو وہ نہیں صاحب، وہ بہت وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہے دین، الحمدللہ ہمیں نہ دعویٰ ہے نہ ہم یہ کہتے کہ کوئی ہمیں بڑا عالم سمجھے، ہم تو طالب علم ہیں، مرتے دم تک طالب علم رہیں گے، اطلب العلم من المهدی الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کے پنگھوڑے سے لے کر قبر تک، قبر میں پہنچنے تک آدمی محتاج ہے، ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ کسی کے پاس معلومات بہت ہوں تو معلومات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہیں، لیکن علم کسی اور چیز کا نام، علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہیں، کسی ایک چیز میں اگر کسی کے پاس معلومات جمع ہو گئی ہیں اس کو علم نہیں کہتے، علم وہ ہے جو اللہ اور رسول تک انسان کو پہنچا دے، جو علم اللہ اور رسول تک نہ پہنچائے، جو لباس تک تبدیل نہ کرے تمہارا، وہ علم ہے، وہ کیا علم ہوا، وہ ویسا ہی علم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے حلق سے نیچے جو ہے وہ اسلام نہیں اترے گا، اوپر اوپر ہی رہے گا، تو اوپر سے داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی اوڑھ لی، لیکن نیچے سارا انگریزی لباس پورا کا پورا، حلق سے نیچے جا کہاں رہا ہے، وہ اسلام نہیں، وہ دین نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس لیے بات ساری یہ ہے کہ علم کیا چیز ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہے، جو اللہ اور رسول تک پہنچا دے اس کا نام علم ہے، بس یہ سمجھ لیجئے، جو معلومات یا جو علم اللہ اور رسول تک انسان کو نہ پہنچائیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نہ ملے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ دین کی طرف نہ آ رہے ہوں، تو وہ علم علم نہیں، سمجھ لیجئے آسانی سے۔ علم وہی ہے جو اللہ رب العزت تک انسان کو پہنچا دے، اللہ کی محبت دل میں پیدا فرما دے، اللہ سے ہمیں قریب کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے قریب کر دے، اگر یہ چیز ہے تو یقیناً وہ پھر علم ہے، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال یہاں کسی کی مخالفت کرنا مقصود نہیں ہے، ایک بات درمیان میں آ گئی اس کو ذکر کرنا مقصود ہے کہ آج شیطان نے ہمارے ذہنوں میں عالم بھی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹی وی پر آ رہا ہو، اور چلو ٹی وی پر آنا بھی اتنا وہ نہیں ہے، اگر کوئی خاص قائد قرینے سے آ رہا ہو تو اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ جو انگریزی طور طریقے اختیار کر رہا ہو، مغرب کے جو ہے زبان بول رہا ہو اس کو سمجھتے ہیں۔ اس میں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ہواؤں میں اڑتا ہوا بھی آئے، ہوا میں اڑتا ہوا آئے، لیکن اگر اس کا عمل سنت کے خلاف ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، دوست نہیں ہو سکتا، وہ کیسا عالم ہے جو اللہ اور رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرے۔ تو اس لیے یہ پہچان بھی ہے، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے میرے عزیز بھائیو، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن اصل یہی ہے کہ اپنے علماء پر اعتماد ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء حق بھی ہوں گے قیامت تک، علماء سو بھی ہوں گے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان اہل علم کو سنیں کہ جو اہل حق ہیں، اور جو علماء سو ہیں لباس خضر میں راہزن ہیں، ان سے آدمی بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس سلسلے میں مدد فرمائیں گے، اگر ہماری نیت اچھی ہوگی اور طریقہ درست ہوگا، اور جب کسی پر اعتماد ہو جائے اس کے بعد پھر آپ چلتے رہیے، انشاءاللہ اگر کوئی غلط راستہ بھی بتائے گا اور آپ نے جو ہے وہ مکمل تحقیق کے بعد کسی کو اپنا رہنما چنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پھر پکڑ اس کی ہوگی جس نے جو کرا رہا ہے، آپ سے انشاءاللہ اللہ نے مواخذہ نہیں فرمائی۔ لیکن ایسے ہی نہیں کہ بھائی جس کو دیکھ لیا اس کے پیچھے چل پڑے، اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنی میں جو مجاہدہ مطلوب ہے اللہ اور رسول تک پہنچنے کے لیے، ایسے مجاہدے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ زمانہ تو الحمدللہ ایسا ہے کہ بزرگان دین نے بہت ہی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. وہ زمانے چلے گئے جب مجاہدوں میں فاقے کرائے جاتے تھے اور کہتے تھے صاحب سو بھی دو تین گھنٹے، اب تو وہ مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اب ایسے مجاہدے اگر کراؤ گے تو بھائی انسان جان سے چلا جائے گا. اس لیے کہ ایک زمانہ تھا جب انسان کے جسم میں خون اتنا ہوتا تھا کہ خون چسوایا جاتا تھا، نکلوایا جاتا تھا، پھینکا جاتا تھا. انسان کے جسم میں ماشاءاللہ طاقتیں ہوتی تھیں، غذائیں خالص ہوتی تھیں، تو بعض اوقات خون زیادہ ہوتا تھا، اور جب خون زیادہ ہوتا تھا تو پھر جونک لگوا کے باقاعدہ خون نکلوایا جاتا تھا. اہل عرب کے ہاں آج بھی یہ طریقہ ہے، اور اب زمانہ وہ ہے کہ خون چڑھوایا جاتا ہے. جس کو دیکھو بےچارہ پیلیا کا مریض نظر آتا ہے، سرخ شاید ہی کوئی ہو، اب وہ غذائیں نہیں رہی. ورنہ آدمی ایسا ہوتا تھا کہ ٹماٹر کی طرح سرخ. اور اب بھی ماشاءاللہ جو ہمارے قبائل سے لوگ آتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، آج بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے چہرے پہ ایسا لگتا ہے سرخ اناج نچوڑے میں ہو. لیکن ہمارے کراچی کے لوگ تو بےچارے متکوک قسم کے ہیں اللہ ماشاءاللہ. تو اس لیے کہ غذائیں خالص نہیں رہی. تو اب زمانہ خون چڑھانے کا ہے، خون نکلوانے کا نہیں، اس لیے اس کے احکام بھی الگ. اب تو صرف ایک کام کر لو کہ کام نہ کرو، مزدوری لے لو. ہمارے حضرت والا ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے دنیا میں ایسا آدمی کہ جو کام نہ کرنے پہ مزدوری دے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بھائی گناہ نہ کرو اور بس ہمیں پالو، مزدوری پوری پوری دیں گے. ایک کام مت کرو بس، اللہ کو ناراض کرنے والا کام مت کرو، باقی سب کچھ کرتے رہو، گناہ کے قریب مت پھٹکو، اور جو چاہے کرو، کوئی ممانعت نہیں. خوب کھاؤ پیو، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جو گناہ کا کام ہے اس سے رک جاؤ بس. انشاءاللہ اگر اس پر ہم نے عمل کر لیا، مختصر سا نسخہ ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو. انشاءاللہ اس پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے راستے ہیں اس زمانے میں ٹیڑھے ان سے بچنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو اے اللہ اسے معاف فرما دے، نصیحت منسیہ فرما دے، اور صحیح صحیح باتوں کو قبول فرما کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بدعمالیوں سے بچا لیجیے، ایسی بدعمالیاں ایسا نہ ہو کہ ہم سبب بن جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کا اور شرمندہ کرنے کا. اے اللہ ہم سبب نہ بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو، اور اسی طریقے سے دیگر امتوں کے سامنے اے اللہ ہمیں شرمندگی نہ ہو. ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کی کامیابی بھی عطا فرما. اے اللہ یہاں کے جو نعمتیں ہیں ان سے بھی ہمیں محروم نہ فرما، ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ اس لیے ہم آپ سے یہاں کی بھی خیریں اور عافیت آپ سے طلب کرتے ہیں، اور یہاں کی نعمتیں بھی آپ سے طلب کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اے اللہ ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیرا عذاب سہ سکیں. اے مالک ہمارے وہاں پر بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائیے، اور یہاں کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے. رزق حلال عطا فرما دیجئے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اپنی رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو لوگ دین کے سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، اے اللہ دین حق کو پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششیں جس جہت میں بھی ہوں اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے باہم شیر و شکر ہمیں بنا دیجئے، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم فرمائیے، اے اللہ اہل علم کو آپس میں متحد اور متفق فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے محبت ہو تو تیرے لیے، دشمنی اور عداوت ہو تو تیرے لیے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں میں جو جائز خواہشیں ہیں اے اللہ انہیں پورا کر دیجئے، جو ناجائز خواہشیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ شیطان کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، یا اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر پر آنے کی توفیق عطا فرما دی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، دین کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ یہ محض آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل و کرم ہے، اگر آپ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتے تو ہمیں یہ سب کچھ حاصل نہ ہوتا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں اپنے در پر بلایا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا قرب بھی عطا فرما دیجئے، اپنی محبت بھی عطا فرما دیجئے، اپنے راستے پر چلنے والا بھی ہمیں بنا دیجئے، اور اے اللہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اور یہ دعا صرف ہم اپنے ہی لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی اولاد کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اور دوستوں کے دوستوں کے لیے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے، بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ قبول فرما لیجئے، سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی نااہلی کی بنا پر، غفلتوں کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، اے اللہ جو مسلمان ادھر ادھر پھر رہے ہیں، غلط راستے اختیار کر رکھے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کے قلب کو سیدھے راستے کی طرف موڑ دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.